الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. اس مجلس میں ہم سورہ انعام کی تفسیر پڑھتے ہیں، معارف القرآن حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 3 میں سے جو آیات ابھی تلاوت کی گئیں، ان کے ہم ترجمے کو پچھلی کلاس میں بھی، پچھلی مجلس کے اندر بھی پڑھ چکے تھے. اب ہم ان کے کچھ معارف و مسائل پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس تفسیر کے اندر لکھتے ہیں. تو حضرت ان آیات کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اہل باطل کی مجلسوں سے پرہیز کا ہمیں حکم دیا ہے. نہیں، یہ کچھ اور میں نے منگوایا تھا. تو فرماتے ہیں کہ آیات مذکورہ میں مسلمانوں کو ایک اہم اصولی ہدایت دی گئی ہے کہ جس کام کا خود کرنا گناہ ہے، اس کے کرنے والوں کی مجلس میں شریک رہنا بھی گناہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ ایک ایسا اصول ہے جو کہ آج کل اس میں ہم سے بہت زیادہ تسامح، ہم سے بہت زیادہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم کسی چیز کو اگر غلط سمجھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو تو اس سے کسی نہ کسی حد تک بچا بھی لیتے ہیں، اکثر تو وہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن چنے بچانے پر آ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو تو ہم بچا لیتے ہیں، لیکن دوسروں کے اس میں مبتلا ہونے کو ہم بہت ہی ایکسیپٹیبل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، بہت ہی نارمل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے ہمارا ایٹیٹیوڈ بن گیا ہے کہ جیسے کہ بھائی یہ تو اس کا مسئلہ ہے اور یہ اس کا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ایک حد تک ٹھیک ہے کہ ہر ایک نے اپنے عمل کا خود حساب دینا ہے، کسی دوسرے نے کسی کے عمل کا حساب نہیں دینا ہے، لیکن یہ بھی ہمارا ہی عمل کہلائے گا، یہ بھی ہمارا ہی عمل کہلائے گا کہ اگر ہم کوئی دوسرا شخص کسی برائی میں مبتلا ہے اور اس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اٹس پرفیکٹلی نارمل، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا عمل نہیں رہے گا یہ، بلکہ یہ ہمارا عمل بن جائے گا جب ہم کسی برائی کو پرفیکٹلی نارمل سمجھنا شروع کر دیں گے اور ایسا ایٹیٹیوڈ رکھنا شروع کر دیں گے کہ جی کوئی بات نہیں، چلتا ہے، تو یہ اس کا عمل نہیں ہے، یہ ہمارا عمل بن چکا ہے، کیونکہ ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ برائی کے بارے میں ایک ایکسیپٹیبلٹی کا، یا رحمۃ اللہ، ایک ایکسیپٹیبلٹی کا عمل بن چکا ہے. تو ہم اس طرح سے نہیں سوچ رہے ہوتے ان باتوں کو. تو یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کا عمل ہے اور یہ میرا عمل ہے، وہ ہمارا عمل ہے، وہ میرا عمل بن چکا ہے اب. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ جس طرح جس کام کا خود کرنا گناہ ہے تو اس کے کرنے والوں کی مجلس میں شریک رہنا بھی گناہ ہے، کیونکہ کسی کی مجلس میں شریک رہنا اس مجلس میں ہونے والے عمل کو انڈورس کرنا کہلاتا ہے، اس کو سرٹیفائی کرنا کہلاتا ہے اپنی موجودگی سے.
ठीक है, जनरल परसेप्शन यही होता है और यही लिया जाता है कि भाई आप एंडोर्स कर रहे हैं इस किस्म की बात को ना। तो उसकी तफसील ये है कि पहली आयत में लफ्ज यखूदून, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वइज़ा रअयता अल्लज़ीना यखूदूना फी आयातिना, कि जब आप देखें ऐसे लोगों को जो कि हमारी आयात में झगड़े करते हैं, तो फ़अरिद अनहुम हत्ता यखूदू फी हदीसिन गैरी। तो उसके तहत फरमाते हैं कि ये जो यखूदून का लफ्ज है ये खौब से बना है, जिसके असली मानी पानी में उतरने के हैं और उसमें फिर गुजरने के हैं, यानी अपने आप को सबमर्ज कर देना पानी के अंदर। पानी के अंदर सबमर्ज कर देना का मतलब क्या होता है कि अब आपके हर तरफ जो है वो पानी आ चुका है, अब आप उसके अंदर घिर चुके हैं, ठीक है। और जैसा कि एक इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया है, इंसान पानी में नॉर्मली जिंदा नहीं रह सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता। इंसान को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो कि अल्लाह ताला ने पानी में इस अंदाज में नहीं रखी है कि हमारे लंग्स जो है वो उसको इनहेल कर सकें। तो पानी में उतरना इट मीन्स कि आप जो है वो एक मुसीबत में फंस गए, नॉर्मल हालात नहीं है ये, आप मुसीबत में फंसे हुए हैं। तो खौद के मानी इस तरह से हैं, पानी में उतरने और इसके अंदर फिर गुजरने के। और लगव फजूल कामों में दाखिल होने को भी खौद कहा जाता है, सुभान अल्लाह। जो लगव काम है, फजूल काम है, बेकार के काम है, जिसके अंदर हम भी मुब्तला हो जाते हैं और हमारी औलाद भी मुब्तला हो रही होती है, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये एब नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है। ये ऐसे ही है कि जो यानी इंसान जो है वो लंग्स वाला वाली क्रीचर जो है ना, वो गिल्स वाले इलाके में चले गई, अब उसके पास गिल्स नहीं है, वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकता, मर जाएगा। तो लहव फजूल कामों में दाखिल हो जाना, ये इसके लिए खौज का लफ्ज इस्तेमाल होता है। कुरान करीम में ये लफ्ज अमूमन इसी मानी में इस्तेमाल हुआ है, वकुन्ना नखूदु माल खाइदीन वफी खौज़िहिम यलअबून वगैरह आयात इसकी शाहिद हैं। इसीलिए खौज़ुन फिल आयात का तर्जुमा इस जगह ऐब जोई या झगड़ने का किया गया है, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को देखें जो अल्लाह ताला की आयात में महज लहव व लअब और इस्तेहज़ा व तमस्खुर के लिए दखल देते हैं और ऐब जोई करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे अपना रुख फेर लीजिए, ठीक है। तो एक तो ऐब जोई उस जमाने की ऐब जोई थी ना, कि जिसके अंदर के वो लोग मजाक उड़ाते थे कि ये क्या बात है और ये क्या बात है और ये क्या बात है, तो ये यानी वो इनकारी थे, टोटली इनकारी थे कि भाई ये तो अल्लाह का कलाम है ही नहीं, क्योंकि वो अल्लाह को तो मानते थे, काबतुल्लाह को काबतुल्लाह ही कहते थे, काबतुल लात नहीं कहते थे, काबतुल उज्जा नहीं कहते थे, बल्कि काबतुल्लाह कहते थे कि ये अल्लाह का घर है, अल्लाह का काबा है, तो अल्लाह को मानते थे। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम जो अल्लाह का कलाम लेकर आए थे, फरमाते थे कि ये अल्लाह का कलाम है, उसको अल्लाह का कलाम मानते ही नहीं थे, तो इस वजह से उसके लिए फिर बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते थे, ठीक है। लेकिन अब हमारे लिए तो ये बात एप्लीकेबल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम तो कुरान को अल्लाह का कलाम मानते हैं और अल्लाह उसी को मानते हैं जिसको कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है, तो हम तो कुरान मजीद के बारे में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर हमारे लिए इसके अंदर क्या हिदायत है, हमारे लिए क्या ये कहानी है खाली पढ़ के गुजर जाएंगे आगे, नहीं। हमारे लिए इसके अंदर हिदायत ये है कि इस कुरान मजीद के जो अल्फाज जो मानी नबी अलैहिस्सलाम ने हम तक पहुँचाए हैं या बताए हैं और फिर हमारे उलमाए कराम ने हम तक पहुँचाए हैं, हम उन मानी के अंदर एतराज़ करना, उसमें जो है वो अपनी तरफ से कोई नए मानी दाखिल करने की कोशिश करना और उसके ऊपर जो है वो मेन मेख निकालना और उसको कोई नया तरीका अख्तियार कर देना, हमारे लिए ये रेलेवेंस होगी इसकी कुरान मजीद के आयात में झगड़ने, ये हमारे लिए इसके अंदर हिदायत है कि हम भी इस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह वो अल्फाज कुरान के अंदर झगड़ते थे कि ये अल्फाज ही नहीं अल्लाह ताला के। तो भाई खाली अल्फाज की क्या हैसियत तो होती है, खाली अल्फाज का भी फायदा होता है, लेकिन कुरान मजीद जो है वो खाली लफाजी के लिए तो नहीं आया था ना, कुरान मजीद तो एक मानी लेकर के आया था, एक मैसेज लेकर के आया था, और मैसेज तो फिर मानी के अंदर होता है, मैसेज सिर्फ अल्फाज के अंदर तो नहीं होता ना, अल्फाज के मानी आते नहीं है तो मैसेज क्या आपको समझ में आएगा, क्या करेंगे उसके ऊपर अमल। तो ज्यादा अहमियत तो लफ्ज के मुकाबले में मानी की होती है, वो अल्फाज में झगड़ते थे, हम मानी में झगड़ते हैं, جو کہ زیادہ اہم چیز ہے. قرآن کا اصل مقصد جو ہے وہ معانی ہے. تو یہ ہمارے لیے ایبسلیوٹلی ریلیونٹ ہے یہ بات, یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے اس زمانے کی. تو اسی طرح سے فرمایا کہ اسی لیے خوزن فی الآیات کا ترجمہ اس جگہ عیب جوئی یا جھگڑنے کا کیا ہے. تو اس آیت کا خطاب عام ہر مخاطب کو ہے, یعنی ہر کوئی جو اس کو پڑھتا ہے اس سے مخاطب ہے یہ آیت, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں اور امت کے افراد بھی. اور در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب بھی عام مسلمانوں کو سنانے کے لیے, یعنی آپ کے واسطے سے یہ عام مسلمانوں کو ہی خطاب ہے, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپن میں بھی کبھی ایسی مجلس میں شریک نہیں ہوئے, اس لیے کسی ممانعت کی آپ کو ضرورت نہ تھی. یعنی ایسی مجلس, کیونکہ قرآن تو 40 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنا شروع ہوا تھا, تو بچپن میں کوئی قرآن تھا. تو یہاں پہ پھر کیا معنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی بےہودہ اور لغو اور بیکار کی مجالس کے اندر تو اپنے بچپن کے اندر بھی نہیں شامل ہوئے, تو جب قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شامل ہونا تو بعید اس قیاس ہے. تو امت کو مخاطب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کیا جا رہا ہے, یعنی ہم اور آپ. تو فرماتے ہیں کہ پھر اہل باطل کی مجالس سے رخ پھیرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اس مجلس سے اٹھ ہی جائیں, فزیکلی ہی اس مجلس کو چھوڑ دیں. دوسرے یہ کہ وہاں رہتے ہوئے کسی دوسرے شغل میں لگ جائیں, ان کی طرف توجہ نہ کریں, التفات نہ کریں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن آخر آیت میں بتلا دیا گیا کہ مراد پہلی ہی صورت ہے کہ ان کی مجلس میں بیٹھے نہ رہیں, وہاں سے اٹھ ہی جائیں. ٹھیک ہے, تو آخر آیت میں فرمایا کہ اگر تم کو شیطان بھلا دے, یعنی بھول کر, یعنی اسی پہلی ہی آیت وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا سے لے کر کے یہ آیت نمبر 68 ہی چل رہی ہے, تو اسی کے اندر پھر آخر میں کیا فرمایا, فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, کہ جب تمہیں یاد آ جائے تو پھر مت بیٹھو ان لوگوں کے ساتھ. تو اس میں پھر ایکسپلسٹلی بتا دیا کہ اگر تم کو شیطان بھلا دے, یعنی بھول کر ان کی مجلس میں شریک ہو گئے, خواہ اس طرح کے ایسی مجلس میں شریک ہونے کی ممانعت تمہیں یاد ہی نہیں رہی کہ بھئی اللہ کا حکم تھا کہ مت بیٹھو, یاد ہی نہیں رہا, یا اس طرح کہ یہ یاد نہ رہا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تذکرے اپنی مجلس میں کیا کرتے ہیں, تو اس صورت میں جس وقت بھی یاد آ جائے اسی وقت اس مجلس سے اٹھ جانا چاہیے. یعنی ایک تو اللہ کا حکم بھول گئے نا, ٹھیک ہے, ایک یہ بھول گئے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ایسا کرتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں آج کل, اس کو ہم کہتے ہیں بھولے بادشاہ. ٹھیک ہے, اتنے بھولے ہیں, اتنے ماشاءاللہ اچھا اوپینین رکھنے والے ہر ایک کے بارے میں, کہ جس شخص کے بارے میں یہ پتا ہے کہ وہ ایسی برائیاں کرتا ہے اس کے بارے میں کہا سنا تھا حضرت کے بیان کے اندر کہ لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے, تو بھئی ان کے ساتھ اچھا گمان کہ اب انہوں نے توبہ کر لیے, انہوں نے توبہ کر لی ہے اب یہ نہیں کریں گے یہ والا کام. بھائی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے ان کے توبہ کی؟ ٹھیک ہے, تو یہ باتیں سمجھنی پڑتی ہیں نا. بیان میں سنیے خود گمانی کرنا, تو خود گمانی کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ اب جو ہے وہ ان کے بارے میں ازیوم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے توبہ کر لیا ہے. ازمپشنز کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے, ASS, یو اینڈ می. ٹھیک ہے, تو ازمپشن پہ یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں. تو اس طرح کی نیکی کے جو باتیں ہوتی ہیں نا, ان کو بھی سمجھنا پڑتا ہے ریئل لائف کے اندر کیسے اپلائی ہوتی ہیں نا, کیسے کرنا ان کے اوپر عمل. تو اچھا گمان رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھولے بادشاہ بن جائیں اور ایک طرف تھپڑ کھایا تو دوسری طرف کا تھپڑ آگے کہتے ہیں اچھا اب تو یہ تھپڑ نہیں مارے گا, اب تو اس نے توبہ کر لیا, نیک بن گیا. یہ حرکتیں کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے, اور یہ نہیں آپ کو سمجھایا جا رہا. تو یہ گمان کر کے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ نہیں کریں گے اب, بھائی جیسے آپ کو یاد آ جائے کہ نہیں یہ لوگ کرتے ہیں اس طرح کے کام, فوراً اٹھ جائیں ان کے پاس. ٹھیک ہے, خوش گمانی میں کنٹینیو نہ کریں. جیسے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ نہیں نہیں میں تو غلط بیٹھا ہوا تھا, یا تھوڑا سا آپ نے آثار دوبارہ سے دیکھنے شروع کر دیے کہ پھر جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, اب آپ کو یاد اچھا یار یہ لوگ تو ابھی تک باز نہیں آئے اس قسم کی حرکت سے, اٹھ جائیں وہاں سے, فوراً چلے جائیں وہاں سے. تو فرماتے ہیں کہ دونوں صورتیں اس کے اندر شامل ہیں. دوسری ایک آیت میں بھی یہی مضمون ارشاد ہوا ہے, اور اس کے آخر میں فرمایا ہے کہ اگر تم وہاں بیٹھے رہے تو تم بھی انہی جیسے ہو, تم بیٹھے رہے تو تم بھی انہی جیسے ہو. جیسے کہ حدیث مبارکہ کا بھی یہی ہے کہ بیٹھے رہنے کے تو الفاظ نہیں ہیں، لیکن من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کے ساتھ تشابہ اختیار کرتا ہے، یعنی ان کو اچھا سمجھ کر کے، ان کو ورتھ فالوئنگ سمجھ کر کے، ان کے جیسے بننے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کی موت پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر نہیں آئے گی، بلکہ ان لوگوں کے دین پر آئے گی کہ جن کو کہ وہ اچھا سمجھتا تھا اور جن کو فالو کرنے کی وہ کوشش کر رہا تھا، تو ایمان سے محروم کر دیا جائے گا. تھوڑا آگے آگے اگر ہو سکے، یہاں پہ بھی تھوڑی سی جگہ ہے تو پیچھے والوں کو تھوڑی جگہ مل جائے گی. امام رازی نہیں، بس امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا ہے کہ اس آیت کا اصل منشا گناہ کی مجلس اور مجلس والوں سے اعراض اور کنارہ کشی ہے، جس کی بہتر صورت تو یہی ہے کہ وہاں سے اٹھ جائے. ٹھیک ہے، بہتر صورت تو یہی ہے کہ وہاں سے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، اور ان کی تفسیر کبیر جو ہے وہ میجر تفاسیر کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے. تو اب اس کی یہ تفصیل ظاہر ہے، ان کا جو زمانہ تھا وہ پھر یعنی درمیان کا زمانہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے زمانے سے تقریباً درمیان کا زمانہ ہے، تو اس وقت تک حالات جو ہے وہ اچھے خاصے چینج بھی ہو چکے تھے، صحابہ والا دور جو ہے وہ گزرے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا. تو انہوں نے پھر اپنے احوال کے حساب سے تفسیر یہ بتائی کہ جی بہتر صورت تو یہی ہے کہ وہاں سے اٹھ جایا جائے، لیکن آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہاں سے اٹھنے میں اپنی جان یا مال یا آبرو کا خطرہ ہو تو عوام کے لیے یہ جائز ہے کہ کنارہ کشی کی کوئی دوسری صورت اختیار کر لیں. ٹھیک ہے، اب صحابہ کے دور میں ایک تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں یہ چیز ہوتی تھی نا، کیونکہ وہ کفار تھے، مشرکین تھے، وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے. پھر آ گیا صحابہ کا دور، اور صحابہ کے دور میں اللہ تعالی نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا. ٹھیک ہے، تو اس دور میں تو تصور ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی شخص بیٹھ کر کے صحابہ کے ساتھ جو ہے قرآن کی آیات کے اندر تمسخر کرے یا اس قسم کی اپنی اپنی رائے بیان کرے، اتنا ماشاءاللہ سٹرونگ ہولڈ ہو چکا تھا. لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہر چیز کے اندر جیسے کہ آتا ہے ایک ڈاؤن فال، تو اسی طرح مسلمانوں کے اسلام میں کوئی ڈاؤن فال کبھی بھی نہیں آیا، مسلمانوں کے احوال میں ڈاؤن فال ضرور آیا ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے. تو اس طرح پھر دوبارہ سے کچھ ایسی کیفیت ہو گئی کہ بھائی لوگ اپنی رائے دینا شروع ہو گئے، اپنی طرف سے خوب جو ہے وہ پیٹ بھرا ہوا، کہتے ہیں ہماری والدہ مرحومہ کہا کرتی تھیں پیٹ بھرا ہوا. ٹھیک ہے، یعنی یہاں تک جس کا پیٹ بھر گیا ہو نا، تو اب وہ پھر اس کو سوچتی ہے ہری ہری قسم کی الٹی سیدھی باتیں بھی وہ کرتا ہے. تو جب پیٹ بھر گیا تھا مسلمانوں کا، آگے جو ہے وہ ماشاء اللہ ورلڈ پاور بن چکے تھے، اور جو ہے وہ قبضہ ہو چکا تھا، اور سب کا دبدبہ جو ہے وہ بیٹھ چکا تھا. اب جو ہے وہ خرافات کے اندر پھر سے لگ گئے، یونانی فلسفہ لے کر کے آ رہے ہیں، تو اس کی لائٹ میں جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کی قدرت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کس کی لائٹ میں؟ یونانی فلسفے کی لائٹ میں. تو پھر اس قسم کی خرافات جو ہیں پھر مسلمانوں میں شروع ہو گئیں. تو اس کے فرماتے ہیں کہ اگر وہاں سے اٹھنے میں اپنی جان مال یا آبرو کا خطرہ ہو تو عوام کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ کنارہ کشی کی کوئی دوسری صورت اختیار کر لیں، مثلا کسی دوسرے شغل میں لگ جائیں اور ان لوگوں کی طرف التفات نہ کریں، ان کو اوائڈ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ کہ ایسے لوگ مسلمان معاشرے کے اندر جب ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو عوام سے یہ توقع، یہ عوام سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، عوام ہے علماء نہیں ہے، عوام سے بھی یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ ان کو اللہ کے حکم کا نہیں پتا ہونا چاہیے جو کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں تو مالیاں، مجھے کیا پتا اللہ کا حکم کیا ہے. ٹھیک ہے، مجھے کیا پتا قرآن مجید کے اندر کیا لکھا ہے، یہ تو مولوی کا کام ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے اندر کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں یہ تو مولوی کا کام ہے، اور مجھے تو جو ہے وہ اپنی کھیتی باڑی سے فرصت نہیں ہے، اپنے جاب سے فرصت نہیں ہے، اور اپنے پروگرامنگ سے فرصت نہیں ہے، اور اپنے آرکیٹیکچر سے فرصت نہیں ہے، اور فنانے سے فرصت نہیں ہے. بھائی اللہ کیا صرف مولویوں کا اللہ ہے؟ ٹھیک ہے، اصول یعنی جو فقہ کے اصول ہوتے ہیں، اور جو عربی زبان کی جو ہے وہ بہت ہی گہرائیاں ہوتی ہیں، اور جو اشعار ہوتے ہیں، اور جو بھائی وہ مولویوں کا کام ہے جس کو بہت ہی تفصیل کہا جاتا ہے. یہ اللہ کے حکم کب سے مولوی کا کام آ گیا؟ یہ کب سے مولوی کا کام آ گیا کہ عوام کے اوپر اللہ کے حکموں کا جاننا کہ کوئی ذمہ داری نہیں پڑتی ہے؟ تو یہاں پہ عوامی کی بات ہو رہی ہے کہ عوام کے لیے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اب جو ہے نا چونکہ تم کمزور ہو، کیونکہ تم جو ہے وہ تمہاری اقتدا نہیں کی جا رہی، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے تمہارے لیے جائز ہے کہ تم کسی بہانے کے ذریعے سے اپنے آپ کو اوائڈ کرو، لیکن یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کہو کہ میں تو عوام ہوں، مجھے کیا پتا، یہ تو نہیں کہا جا رہا نا کہ میں تو عوام ہوں، ٹھیک ہے، تو عوام کے لیے جائز ہے کہ ان لوگوں کی طرف التفات نہ کریں، دوسرے شغل میں لگ جائیں، مگر خواص کہ جن کی دین میں اقتداء کی جاتی ہے ان کے لیے وہاں سے بہرحال اٹھ جانا ہی مناسب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ خواص جو ہوتے ہیں نا یہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس علم ہوتا ہے اور جن کے علم کی وجہ سے پھر ان کی فالوئنگ ہوتی ہے، تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسی مجلس کے اندر بیٹھے رہیں، بلکہ لیے ان کے لیے اٹھ جانا ہی مناسب ہے۔ آج کے دور کے اندر یہ مجالس ہوتی ہیں ہمارے یہاں، جو خصوصاً یہاں تو ہم لوگ ببل میں رہتے ہیں نا، ملک سے باہر جو لوگ ہیں اکثر وہ ببل کے اندر رہتے ہیں، یعنی الگ تھلگ دوسرے ملک میں رہتے ہیں، دوسری قوم کے درمیان رہتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی زیادہ جو ہے واسطہ نہیں ہوتا، چاہے امریکہ میں رہیں، چاہے یورپ میں رہیں، چاہے سعودی عرب میں رہیں، چاہے آسٹریلیا میں رہیں، چاہے جہیں بھی جہاں بھی رہیں، تو لیکن جو پاکستان میں رہتے ہیں یا ہندوستان کے اندر مسلمان کمیونٹی کے اندر ہی رہتے ہیں، ان کے پاس یہ لگژری نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے پاس لگژری ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ اپنی کمپنی کو چوز کرتے ہیں، ہم سعودیوں کے ساتھ مکس نہیں ہوتے، ہم اماراتیوں کے ساتھ مکس نہیں ہوتے، ہم گوروں کے ساتھ مکس نہیں ہوتے۔ پاکستان کے اندر ایوری ون از پاکستانی، ٹھیک ہے، اور تقریباً ہر بندہ ہی ہوتا ہے، وہ مسلمان بھی ہوتا ہے، تو وہاں پہ تو فیملی بھی ہوتی ہے، بہت قریب ہوتی ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ سر پہ سوار بھی اچھے خاصے رہتے ہیں ایک دوسرے کے، تو وہاں پہ مشکل کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن باہر رہنے والوں کے لیے بھی اور پاکستان انڈیا میں رہنے والوں کے لیے بھی ایک چیز آج کے دور کے اندر کامن ہے، وہ ہے سوشل میڈیا، ٹھیک ہے، کہ فزیکل انٹریکشن اگر آپ کی نہیں بھی ہو رہی ہے تو بھی سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ سوشل بھی رکھ دیا گیا ہے، سوشلائز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر جو آپ کے گروپس ہیں، واٹس ایپ گروپس ہیں یا کسی اور طریقے کے گروپس ہیں، تو ان کے اندر اس قسم کی بیہودہ قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، اور قرآن مجید کے بارے میں اپنی رائے دی جا رہی ہے اور اپنے الٹے سیدھے حرکتیں کی جا رہی ہیں، تو اس واٹس ایپ گروپ کے اندر شامل رہنا کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے، کیا بالکل اوکے ہے، یا اس کے اندر پھر ہمیں تفصیلات دیکھنی پڑیں گی کہ کیا میرے لیے اس کو چھوڑ دینا جو ہے وہ واجب بنتا ہے، یا جو ہے وہ مجھے کسی دوسری طرف التفات کر کے کوئی اور نیتیں اس کے اندر شامل کرنی پڑیں گی، اور کچھ ایکٹیویٹی کو اس کے اندر شامل کرنے پڑے گا، تب کہیں جا کر کے میں اس کو جسٹیفائی کر سکوں گا کہ میں اس واٹس ایپ گروپ کا حصہ کیوں ہوں۔ تو اس کو پرفیکٹلی اوکے سمجھنا جو ہے نا، دس میکس اس پارٹ آف اٹ، ایون دو ہم کوئی ایسی چیز نہیں بھیج رہے ہیں اس گروپ کے اوپر، اور ہم اس کے اوپر لائکس نہیں کر رہے ہیں، اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ایموجیز نہیں لگا رہے ہیں ہارٹ کی اور تھمز اپ کی، جسٹ بینگ دیئر، جسٹ بینگ پارٹ آف دیٹ واٹس ایپ گروپ میکس اس پارٹ آف دا گناہ، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے نا اس سے نکلنے کے لیے یا تو اس کو بالکل ایگزٹ گروپ، ٹھیک ہے، اور اگر ایگزٹ گروپ جو ہے وہ آپ ان وجوہ سے نہیں کر پا رہے ہیں، جان کا خطرہ، مال کا خطرہ، آبرو کا خطرہ یا کوئی اور مصلحت، تو پھر یو بیٹر نو وائی یو آر دیئر ان دا فرسٹ پلیس، آپ کیوں وہاں پر ہیں اور کیسے آپ اللہ کے سامنے اپنے وہاں کی پریزنس کو جسٹیفائی کریں گے۔ یاد آتا ہے ہم جو کارپوریشن میں کام کیا کرتے تھے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کرایا ٹائم کلیم کرنے کا فارم، یو ہیو ٹو کلیم یور ٹائم، تو وہ ایک فارم دیتے تھے کمپیوٹر پہ ہی ہوتا تھا، تو اس میں جو ہے نا وہ 9 to 5 آپ جو دفتر میں بیٹھے ہیں تو آپ نے کیا کیا ہے 9 to 5 وہاں پر، ٹھیک ہے، تو 9 to 10 آپ نے یہ کام کیا، پھر 10 to 11 آپ نے یہ کام کیا، پھر 11 to 12 آپ نے یہ کام کیا، آپ کو ٹائم باقاعدہ کلیم کرنا ہوتا تھا اور اس کو سبمٹ کرانا ہوتا تھا، جسٹیفائی کرنا ہوتا تھا وہ ٹائم۔ تو وہ تو ایک چھوٹی سی کارپوریشن دنیا کی کوئی تنظیم ہے، وہ جو ہے وہ آپ سے ٹائم کلیم کرنے کا کہتی ہے، اللہ رب العزت کے سامنے تو ہماری پوری زندگی کا کلیم ہے نا کہ ہم کیا کلیم کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کہ ہم نے کیسے زندگی گزاری ہے، لیکن ہم کسی گناہ کا حصہ ہیں تو بھائی کیوں، ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی یور سیلف، کیا ہمارے پاس جسٹیفیکیشن ہے؟ حساب کتاب کے اوپر اطمینان ہے، یقین ہے کہ حساب کتاب ہوگا، تو پھر حساب کتاب اگر ہوگا تو پھر جسٹیفیکیشن کی فکر کیسے نہیں، अगर मैनेजर साहब कहें कि हाँ जी टाइम क्लेम करो, लेकिन तुमसे पूछा नहीं जाएगा कि तुमने क्या किया, फॉर्म को जो है वो चेक नहीं किया जाएगा, तो फिर जाहिर है कोई फॉर्म नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि मैनेजर साहब ने तो पहले से ही क्या हुआ है कि कोई बात नहीं, तो बस ऐसी ही फॉर्मेलिटी है। तो क्या अल्लाह ताला ने ऐसे फॉर्मेलिटी के तौर पर हमें कहा हुआ है कि तुम्हें अपना टाइम क्लेम करना पड़ेगा या जस्टिफाई करना पड़ेगा? तो ऐसे तो नहीं है ना। तो इस वजह से व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी इस तरह से अप्लाई होता है। तो आगे हम पढ़ते हैं, शायद हमारे लिए कुछ आसानी हो जाए इसमें, कि फरमाते हैं कि इसके बाद फरमाया हुआ इम्मा युनसियन्नक शैतान, यानी अगर तुझे शैतान भुला दे, तो इसका खिताब अगर आम मुसलमानों को है तो बात साफ है कि भूल और निस्यान हर इंसान के साथ लगे हुए हैं। मजे की बात यह है, जैसे पिछले दिनों कुछ साथियों से भी बात हो रही थी, कि भूल और निस्यान तो लगे हुए हैं इंसान के साथ, लेकिन हमारा जो बनाने वाला है ना, ठीक है, वो भूल और निस्यान को जो है वो मजहूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, कि फलाना शख्स भूल गया, या उसको यानी भूल मजहूल के तौर पर यह कि बस वो खुद ही भूल गया, बल्कि जहां भूल का तस्करा आता है वहां पे भुलाने वाले शैतान का भी तस्करा जरूर से कर देता है। ठीक है, कि भाई अगर तुमको शैतान ने भुला दिया, अगर उनको शैतान ने भुला दिया, हत्ता कि यूशा अलैहिस्सलाम जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे हैं और मूसा अलैहिस्सलाम सो गए, और उनके सोने के दौरान जो है वो मछली तोशे में से निकलती है और अपना रास्ता बना करके समुन्दर में चली जाती है, और यूशा अलैहिस्सलाम भूल जाते हैं। तो जब याद आता है तो कहते हैं वह इंसानी हुश शैतान, कि शैतान ने भुला दिया था। तो अब ये शैतान क्या चीज है भाई? ठीक है, तो कुरान मजीद से तो बात साबित होती है कि शैतान जो है ना वो बाकायदा एक मखलूक है, एक जिन है, ये कोई इंसान की फैकल्टी नहीं है कि उसके अंदर जो है वो एक पॉजिटिव सलाहियत है जिसको फरिश्ता कहा जाता है, और एक नेगेटिव सलाहियत है उसके अंदर ही जिसको शैतान कहा जाता है। वैसे उसकी अपनी कोई बॉडी नहीं है, उसकी अपनी कोई शेप एंड फॉर्म नहीं है, उसका अपना कोई जो है वो बाकायदा एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे कि सर सैयद अहमद खान साहब ने यही बावर कराने की कोशिश की कि नहीं जी उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और हमारे सबसे बड़े आज़ादी के लीडर हैं, जब भी हम आज तक आज़ाद नहीं हो सके, ऐसे लीडर थे आज़ादी के, जब भी हम आज तक गुलाम हैं सारे के सारे। ठीक है, जिन्होंने कहा ये शैतान जो है वो तो है ही नहीं कोई चीज़। तो भाई शैतान तो ऐसी एक रियलिटी है, ऐसी एक फिजिकल बीइंग है, हमें नजर नहीं आती, इसका मतलब ये कुछ थोड़ी वो फिजिकल नहीं है भाई, तो जिन है ना, तो जिन आग से बना है और जिनकी पूरी एक बॉडी होती है, हत्ता के कभी जो है वो इंसान की शक्ल में या किसी दूसरी सूरत के अंदर भी आ सकता है, उसकी फिजिकल शेप एंड फॉर्म होती है। तो ऐसी रियलिटी है शैतान की, और हमारा परवरदिगार उसकी रियलिटी जो है, उसकी रियलिटी जो है वो हमें बार बार याद करा रहा होता है, बार बार याद करा रहा होता है, लेकिन हम बार बार उसको भूल रहे होते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे बस खुद ही सब कुछ हो रहा है। बुराई करी तो मैंने खुद ही करी, अच्छाई करी तो मैंने खुद ही करी, भूल गया तो मैं खुद ही भूल गया। शैतान को बिल्कुल हम जो है ना वो साइड पे लगा देते हैं, जैसे वो कुछ चीज है ही नहीं। ठीक है, तो ये सब इस किस्म की बातें हैं कि चले एक्सप्लिसिटली नहीं सही, लेकिन इम्प्लिसिटली तो हम एक तरह से कुरान मजीद के डिनाइल के अंदर ही है ना। ठीक है, एक चीज को वो फोर्स कर रहा है, कुरान अल्लाह ताला फोर्स कर रहा है, हम उसको डिनाई कर रहे हैं, उसको एग्जिस्टेंस को ही डिनाई कर रहे हैं। अजीब। तो फरमाया कि वह इम्मा युनसियन्नक शैतानु, यानी अगर तुझको शैतान भुला दे, तो अगर तो ये खिताब जो है आम मुसलमानों के, तो फिर आम बात है कि भी भूल और निस्यान जो है वो हर इंसान के साथ लगी हुई, यानी शैतान हर इंसान के साथ लगा हुआ है। लेकिन अगर इसका खिताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, तो यहां पर ये सवाल पैदा होता है कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी भूल और निस्यान का असर हो जाया करे, तो उसकी तालीमात उनकी तालीमात पर कैसे एतमाद और इत्मीनान रह सकता है कि भाई भूल गए नबी तो फिर जो वो तालीम जो है वो आगे कन्वे करना भूल गए ना उस बिल्ला। ठीक है, या ऊपर से कुछ आई थी और भूल करके कुछ और आगे बता दी, तो ये तो फिर आपकी पूरी की पूरी वही जो है वो फिर डाउटफुल हो जाती है ना। तो जवाब इसका यह है कि अंबिया अलैहिस्सलाम को भी किसी खास हिकमत व मसलहत के तहत भूल या तो हो सकती है, मगर अल्लाह ताला की तरफ से फौरन उनको तंबीह बजरिए वही हो जाती है, जिससे वो भूल पर कायम नहीं रहते। इसलिए बिल आखिर उनकी तालीमात भूल और निस्यान के शुबों से पाक हो जाती हैं। ठीक ठीक है, तो भूल भी जो होती है वो भी अल्लाह की मर्जी से ही उनको भुलवा दिया जाता है, लेकिन फिर अल्लाह ताला जो चीज़ याद करवाना चाहते हैं तो वो फिर अपने अंबिया को याद भी करवा देते हैं। तो अंबिया से वही के मैसेज के अंदर भूल के कोई भी किसी किस्म का भी शुबो हरगिज नहीं होना चाहिए। जो है वो पूरे इल्मी मौजू है, तो आगे चलते हैं फिलहाल। कि बहरहाल आयत के इस जुमले से मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स सहव व निस्यान में किसी सहव या निस्यान से किसी गलती में मुब्तला हो जाए तो वो माफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस में इरशाद भी है कि रुफ़िअ अन उम्मती अल खता व निस्यान व मस्तुकरहु अलैहि व निस्यानी वो मस्तुकरहु अलैहि, कि यानी मेरी उम्मत से खता और भूल का और उस काम का गुनाह माफ कर दिया गया है जो किसी ने जबरदस्ती उससे करवा दिया हो। ठीक है, यानी भूल से कोई चीज हो जाए बिला इरादा। ठीक है, तो जब भी हमारे मशायर जो है हमें मामूल भी बताते हैं और इसी की तलकीन करते हैं कि इल्म और इरादे से गुनाह करना जो है वो हम छोड़ दें, यही वकूफ़ कल्बी का मामूल भी हमारे मशायख समझाते हैं। तो गलती से कोई गुनाह हो गया, बिल्कुल भी इरादा नहीं था उस शख्स का, लेकिन कोई ऐसी हरकत हो गई तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देंगे, लेकिन बंदगी का तकाजा फिर भी यही है कि गलती से भी हो जाती है तो वो बंदा जो है उसके ऊपर इतराता नहीं है, लोगों को बताता नहीं है कि मैंने गलती से कर दिया, मैं तो गुनाह ही नहीं मिलेगा मुझे, बल्कि वो उसके ऊपर भी नादिम और शर्मिंदा अपने परवरदिगार से हो ही रहा होता है, इसलिए कि ज़ाहिरी शक्ल तो बहरहाल अल्लाह की नाफरमानी की बन गई ना। और ज़बरदस्ती का मतलब भी यही है कि जिससे कि उसको जान माल आबरू का खौफ दिलाया गया हो, ऐसा कि वाकई उसको ये अंदेशा हो जाए कि मेरी मुझे जान माल या आबरू का नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो उसमें अगर कोई गलती कर दे वो तो उसका गुनाह उस पर से उठाया गया है। इमाम जस्सास रहमतुल्लाह अलैह ने अहकाम कुरान में फरमाया कि इस आयत से मालूम हुआ कि मुसलमानों को हर ऐसी मजलिस से किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए जिसमें अल्लाह ताला या उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या शरीयत इस्लाम के खिलाफ बातें हो रही हों, और उसको बंद करना या कराना या कम अज कम हक बात का इजहार करना उसके कब्जा व इख्तियार में ना हो। ठीक है, यानी अगर आप उस मजलिस में हैं और ऐसी बात हो रही है तो उसको बंद कराएं। ठीक है, और अगर बंद कराना आपके इख्तियार में नहीं है या कम अज कम जुबान से इजहार करना कि ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं है इसको, ठीक है, तो जुबान से यानी रोकने की कोशिश करना, इसी को कहते हैं बंद कराने का मतलब ये है कि आप फोर्सफुली बंद करा सकते हैं कि अगर, और इसका मतलब क्या होता है फोर्सफुली बंद कराने का, कि अगर तुम नहीं करोगे तो तुमको सजा मिलेगी, यानी आपके पास सजा देने का कोई इख्तियार है, कोई अथॉरिटी है, आपके पास कोई बैज है, कोई आपके पास यूनिफॉर्म है, आपके पास कोई डेजिग्नेशन है कि आप सजा दिलवा सकते हैं। ठीक है, ये कोई बदमाशी नहीं है हमारे मुल्कों में जिस तरह से चलती है कि बस जो है वो मारना शुरू हो गए किसी शख्स को, नहीं, आपके पास हुकूमती अथॉरिटी है जिसको डिसिप्लिन कहा जाता है, वो उस अथॉरिटी के साथ आप किसी को बंद करा सकते हैं, वरना आप किसी को खड़े होकर के मारना नहीं शुरू हो सकते। ठीक है, तो अगर आपके पास हुकूमती अथॉरिटी नहीं है, सुल्तान नहीं है आपके पास, तो फिर आप जुबान से उसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप उनके इल्म में लेकर के आए कि नहीं आप ये गलत कर रहे हैं, और अगर ऐसा भी उसके कब्जे इख्तियार में नहीं है तो अगर ऐसी मजलिस में ये नियत इस्लाह में बनियत इस्लाह शरीक हो और उन लोगों को हक बात की तलकीन करे तो मुजायका नहीं है। ठीक है, यानी बनियत इस्लाह उसके अंदर शरीक हो रहा है तो फिर इस बंदे के ऊपर गुनाह नहीं होगा। ठीक है, और आखिर आयत में जो ये इरशाद है कि याद आ जाने के बाद जालिम कौम के साथ ना बैठो, इससे इमाम जस्सास ने ये मसला अखज किया है कि ऐसे जालिम बेदीन और दरीदा दहन लोगों की मजलिस में शिरकत करना मुतलकन गुनाह है, ख्वाह वो उस वक्त किसी नाजायज गुफ्तगु में मशगूल हों या ना हों, क्योंकि ऐसे लोगों को ऐसी बेहूदा गुफ्तगु शुरू करते हुए देर क्या लगती है। वजह इस्तेदलाल की यह है کہ اس میں مطلقاً ظالموں کے ساتھ بیٹھنے کو منع فرمایا گیا ہے، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اس وقت بھی ظلم کرنے میں مشغول ہوں۔ تو اب اگر آپ واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ایکٹیولی ان کو ہر چیز کے اوپر ٹوک نہیں رہے ہیں، لیکن اس نیت کے ساتھ وہاں پر ہیں کہ جی میں ان کو روکوں گا، ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کو کسی نہ کسی طریقے سے پروف کرنا ہوگا کہ بھئی میں یہاں پر، دیکھیں بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اسلامی حکومت تو غلطیوں کی سزا دیتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ تو ہو گئی نا ایک دنیاوی ریزن کہ بھئی اگر گناہ کریں گے، اگر پراپر طریقے سے نہیں چلیں گے تو پھر جو ہے وہ حکومت سزا دے گی، لیکن ہمارے اوپر تو یہ بات بالکل بھی اپلائی نہیں ہوتی، کیونکہ اسلامی حکومت گئی، ختم ہو گئی، خلاص، چاہے وہ کتنا ہی بولیں بولیں لیکن بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، اسلامی حکومت کوئی نہیں ہے۔ تو اب جو ہے وہ گناہ ثواب کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ رہ گیا؟ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ رہ گیا، صرف اور صرف اللہ کے ساتھ رہ گیا۔ تو اللہ کو کیا نہیں پتا کہ ہم کس وجہ سے یہاں پر ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسلامی حکومت کو بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ آپ کس وجہ سے واٹس ایپ گروپ کے اندر ہیں اور وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کتنی وہ جا کر کے وہ اسپیوناج کریں اور اپنے ایجنٹس لگائیں آپ کے واٹس ایپ کے اوپر، لیکن وہ بھی اتنا کیا مطلب، ٹھیک ہے یار، لیکن اللہ کو تو سب پتہ ہے نا، اس کو تو کوئی ایجنٹ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے واٹس ایپ گروپ کے اندر کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو سارا مسئلہ ہی سارا کا سارا اللہ کے ساتھ ہے، تو پھر اللہ کی جسٹیفیکیشن کی تو ہمیں فکر رہنی چاہیے کہ جی ہم یہاں پہ جو یہ بنیت اصلاح شریک ہوئے ہوئے ہیں، تو کیا اللہ کو بھی ہم جسٹیفائی کر سکیں گے کہ ہم بنیت اصلاح ہی یہاں پر ہیں، یا کچھ اور تفریح تماشے کے لیے یا کچھ اور جو ہے وہ مقاصد کے لیے ہم اس گروپ کا حصہ بنے ہوئے تھے؟ معاملہ تو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے، اور اس سے جہاں آسانی ہو جاتی ہے وہیں پہ پھر گردن بھی پھنس جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکے ہو کے کا مسئلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فرمایا کہ چاہے ظالم یعنی گناہگار جو ہیں وہ اس وقت گناہ میں مشغول نہیں بھی ہیں تو بھی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی کہ آپ ان کی مجلس کے اندر بیٹھے رہیں۔ تو اس کی پھر ایکسپلینیشن یہ ہوگی کہ بھائی جو گناہگار ہوتا ہے تو اس کا دل تو سیاہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ بات تو اپنی جگہ پہ 100%، اس میں تو کوئی اشکال کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو معاف ہو جاتا ہے، وہ کلیئر ہو جاتا ہے، لیکن اگر نہیں توبہ کرتا پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا سیاہ دھبا، پھر تیسرا سیاہ دھبا، اس طرح سے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ایسا روحانی طور پر دل سیاہ ہوا ہے جو کہ قاسیت قلوبہم، رائٹ، کہ ان کا دل سخت ہو گیا، ان کا دل سیاہ ہو گیا، ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دل کے اوپر زنگ پڑ گیا، تو اب ایسے دل کا ایفیکٹ جو ہے وہ اس کی صحبت کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ تو ماڈرن سائنس نے بھی اس کو پروف کر دیا، ہمیں ضرورت تو نہیں تھی اس ماڈرن سائنس کی، لیکن انہوں نے بھی پروف کر دیا کہ کارڈیو ویسکولر جو ہے پتہ نہیں کیا وہ ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے، وہ میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے، اپنے ارد گرد بھی جو ہے وہ ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اور صحبت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا کچھ نہیں سمجھایا، اور صحبت سے صحابی بنتا ہے، نمازی سے صحابی کوئی نہیں بن سکتا، حاجی سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا، صحبت سے صحابی بنتا ہے، کیا کیا کچھ نہیں ہمیں پتا ہے صحبت کے بارے میں۔ تو اب جو ہے وہ گناہگاروں کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں کہ جی اس وقت تو وہ گناہ نہیں کر رہے، تو کیا مطلب ان کے دل کا اثر آپ کے اوپر نہیں ہوگا؟ تو صحبت سے تو ہم نے، بری صحبت سے تو بہرحال بچنا ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو حقیر سمجھنا شروع کر دیں کہ بس یہ تو جہنم میں جائیں گے، بھئی کل انہوں نے توبہ کر لی تو پھر وہ تو توبہ کر لیں گے، وہ ہم سے بھی اچھے بن جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو نہیں توبہ کری ہے نا انہوں نے، تو اس وجہ سے ان سے اپنے آپ کو بچانا، اپنی اولاد کو بچانا، یہ تو ہمارے اوپر لازم آتا ہے اپنی 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 سروائیول کے لیے۔ قرآن مجید میں ایک دوسری آیت میں بھی یہی مضمون واضح طور پر بیان ہوا ہے، فرمایا ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، یعنی ظالم لوگوں کے ساتھ میل جول اور میلان نہ رکھو ورنہ تمہیں بھی جہنم کی آگ سے پالا پڑے گا۔ یہاں پر کسی نوجوان نے پچھلے دنوں سوال بھی کیا تھا کہ جی میرے دوست ہیں، میں ان کے ساتھ جو ہے وہ کھانے پہ چلا جاتا ہوں، लेकिन वो मेरे सामने जो है ना वो कोई गुनाह की बात नहीं करते, और मेरे सामने होते हुए वो कोई म्यूजिक भी नहीं सुनते और फिल्मों की बात भी नहीं करते, तो बस मैं उनके साथ खाने भी चला जाता हूँ, तो क्या ये मेरे लिए जायज है? उनका भी जायज तो नहीं है आपके लिए, लेकिन हमें पता है कि आपके लिए इतना आसान भी नहीं है इस मजलिस को छोड़ना, तो इस वजह से आप जरा पहले टॉपिक को समझें कि उनके दिल का असर जो है ना वो तो बहरहाल हो रहा होता है, और क्या आप इसको अफोर्ड कर सकते कि नहीं कर सकते। तो अल्लाह की कुदरत यह है कि सवाल बाद में आता है और जवाब जो है वो पहले आया हुआ होता है, तो फिर तफसीर के अंदर बिल्कुल वही सारा का सारा मौजू। अल्लाह करे वो नौजवान साहब सुन भी रहे हो, उनको बात भी समझ में आ रही हो कि नहीं इट्स नॉट ओके, कि अगर आपके जो दोस्त हैं जो कि आप खुद कह रहे हैं कि वो गुनाहों के अंदर, यानी कि आप म्यूजिक और मौसीकी और जो है वो फिल्में और जो है उस तरह की घटिया किस्म की बातें या गालियां वगैरह देना है जो भी करते हैं, आपकी मौजूदगी में नहीं करते लेकिन वैसे तो करते हैं ना, तो क्या मतलब उनका दिल आपकी मौजूदगी में आकर के मुनव्वर हो जाता है? माशाल्लाह, आप इसका मतलब है अल्लाह के विलायत कुबरा के दर्जे पे फाइज हैं कि जैसे ही आपके पास आते हैं वो मुनव्वर हो जाते हैं, और जब आपसे जाते हैं तो फिर वही स्याह हो जाते हैं। अपने बारे में इतना अच्छा भी गुमान नहीं रखना चाहिए। तो वो तो स्याह दिल के साथ ही आपके पास आते हैं, तो उनके दिल का असर तो आपके ऊपर पड़ रहा होता है, ठीक है? तो इस वजह से अपने आप को बचाना लाजमी है। बस आखिरी बात, चूंकि है तो एक पेज आगे, लेकिन ये आज इस पहले से पढ़ करके बात खत्म करता है कि बिल्कुल इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करके हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जहां तक गौर किया जाए, इंसान को इस हालत पर पहुंचाने वाली चीज अक्सर उसका गलत माहौल और बुरी सोहबत होती है, नाऊज़ु बिल्लाह मिनहुमा, अल्लाह ताला इन दोनों से हमारी हिफाजत फरमाए। इसीलिए बच्चों के मुरब्बियों का फर्ज है कि बच्चों को ऐसे माहौल और सोसाइटी से बचाने में पूरी कोशिश करें। बच्चों के मुरब्बियों का फर्ज है कि बच्चों को ऐसे माहौल और सोसाइटी से बचाने में पूरी कोशिश करें। तो एक तो हो गया फिर इससे फैमिली का माहौल, अगर फैमिली के अंदर गुनाह चल रहे हैं तो ऐसी फैमिली मेंबर्स से अपने बच्चों को बचाना ये बच्चों के मुरब्बियों का फर्ज है, यानी अम्मी अब्बू का फर्ज है। फिर उसके बाद दूसरा माहौल जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का माहौल आता है, तो उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस तरह का अगर माहौल है तो उनसे बचाना मुरब्बियों का फर्ज है। और फिर तीसरी चीज क्या आती है, चले आप बता दें, अगर चाहे बयान वाला सेटअप होता नहीं है, तीसरी चीज क्या आती है भाई? आपने फैमिली मेंबर से बचा लिया, अल्लाह ताला ने बचा लिया, रियाज पहुंचा दिया, ठीक है, और जो है वो स्कूल से बचा लिया, अल्लाह ताला ने होम स्कूलिंग वाली एनवायरनमेंट का हिस्सा बना दिया, तो स्कूल से निकाल करके होम स्कूलिंग का सिस्टम बन गया, अब खत्म हो गया सारा बुरी महफिल का, बुरी मजलिस और बुरे माहौल का असर खत्म हो गया। सोशल मीडिया, हेल फोन, राइट, जिसको हमारे हजरत रहमतुल्लाह सेल फोन नहीं बल्कि हेल फोन कहते थे, ये टैब, ये इंटरनेट एक्सेस, ये हेल फोन, ये सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें क्या ये बुरे महफिल में नहीं आती हैं? क्या ये बुरे असर के अंदर नहीं आती हैं? तो मुरब्बियों का फर्ज ये भी है कि इनसे भी अपने बच्चे बच्चियों को बचाएं, इनसे भी अपने बच्चियों बच्चियों को बचाएं। और अनफॉर्चुनेटली होम स्कूल्ड लोग भी जो है उनसे अपने बच्चे बच्चियों को नहीं बचा रहे, पता नहीं अज्यूम करके बैठे हैं कि मेरा बच्चा और मेरी बच्ची तो फरिश्ता है और शैतान के एक्सेस से इम्यून है, शैतान इसके ऊपर नहीं आ सकता, बाकी सबके ऊपर आ सकता होगा, मेरे बच्चे भी नहीं आ सकता, तो इसका क्या एहतमाम किया है, इसके लिए क्या क्या इसके लिए तदबीर की है, या पकड़ा दिया है ऑनलाइन क्लासेस के बहाने, या जो है वो किसी और रिसर्च के बहाने, या किसी और जो है वो पेपर रखने के बहाने टैब पकड़ा दिया, फोन पकड़ा दिया, और जो है वो आप मुतमइन होकर के बैठे हुए हैं कि बच्चा जो है वो कुछ भी नहीं करेगा। बच्चा कुछ नहीं करेगा, शैतान तो करेगा ना, शैतान भी नेक बन गया, बच्चा नेक बन गया तो क्या शैतान भी नेक बन गया? और ये जो टैब के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर जो गुनाह होते हैं, ये किस किस्म के गुनाह होते हैं? याद रखें, ये होते हैं शहवत वाले गुनाह। ये गुनाह जिस कबील में आते हैं ना, ये तकब्बुर के कबील में नहीं आते, ये हसद के कबील में नहीं आते, ये गुस्से के कबील में नहीं आते, ये कौन सी वाली रूहानी बीमारी के कबील में, किसकी कैटेगरी में आते हैं? दे फॉल अंडर शहवत। और शहवत के गुनाह के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत का क्या हुक्म है? ये हुक्म नहीं है कि तुम ये गुनाह मत करो, ये हुक्म नहीं है अल्लाह रब्बुल इज्जत का, बल्कि क्या हुक्म है शहवत के गुनाह के बारे में? ला तकरबू, तुम उसके करीब मत जाओ, کیوں قریب مت جاؤ؟ اس لیے کہ میں نے تمہیں بنایا ہے اور میں تمہاری استعداد سے واقف ہوں کہ تم اگر اس کے قریب گئے تم بچ ہی نہیں سکتے. کرنا تو دور کی بات ہے، تم اس سے بچ ہی نہیں سکتے، تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ تم اس سے بچ سکو. اس وجہ سے حکم فرمایا تم اس کے قریب مت جاؤ، یہ نہیں کہا کہ یہ مت کرو. تو یہ ٹیب کا ایکسس، یہ انٹرنیٹ کا ایکسس کیا ہے؟ آپ نے قربت عطا فرما دی اپنے بچوں کو ان سب چیزوں کی. اب بچنا اس کے بس میں نہیں ہے، آپ کی بچی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ان سے بچ سکے. اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے بچ سکے. اللہ کے حکموں کے بارے میں اتنا سوچا کبھی ہم نے؟ کبھی سمجھا؟ رائٹ، سوشل میڈیا پہ کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کہ اللہ کے کیا حکم ہے، ان کا مطلب کیا ہے، ان کے معنی کیا ہے، کیوں ہے اللہ کا حکم اس طرح سے. تو یہ سارا کا سارا جو ہے نا پھر مربیوں کے اوپر آتا ہے، اگرچہ کہ بچے بھی اپنے گناہ کے پورے ذمہ دار ہوں گے ونس دے بیکم بالغ، لیکن اما ابا کے اوپر تو یہ پورا کا پورا آتا ہے. اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العظیم، سوری، توبہ کلمات بعد میں لوگ میسج کرتے ہیں تو توبہ کلمات پہلے پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. معمولات بھی سن لیجیے. کل 6 معمولات ہیں. 100 دفعہ استغفار صبح شام پڑھنا، 100 دفعہ درود شریف صبح شام پڑھنا، قرآن مجید کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا، یہ پڑھنے کے معمول ہو گئے. اور کرنے کے معمول بھی 3 ہیں. ایک وقوف قلبی یعنی علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا، دوسرا مراقبہ یعنی تھوڑی دیر کے لیے کام کاج سے فارغ ہو کر کے اس نیت سے بیٹھنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ نیت کر کے دل سے اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہنا، یہ مراقبہ کہلاتا ہے. اور شٹ اور آخری ہے کہ رابطہ شیخ، یعنی شیخ سے دین کو اپنے ذاتی احوال کے اندر سیکھنا کہ مجھے اپنے بچوں کو ٹیب سے بچانا ہے لیکن ساتھ ساتھ آن لائن کلاسز بھی کروانی ہے، تو میں کیسے کروں یہ والا کام کہ وہ اس گناہ کے اندر مبتلا بھی نہیں ہوں اور ساتھ ساتھ ان کی تعلیم کا سلسلہ بھی چلتا رہے، یہ میں کیسے کروں؟ یہ کسی حدیث میں نہیں ملے گا آپ کو، یہ قرآن کی کسی آیت میں براہ راست ایکسپلیسٹلی نہیں ملے گا. اس کو زمانے کے احوال اور آپ کے احوال کی روشنی میں شیخ بتائے گا، لیکن سر نہیں کھانا ہے. اگین سر نہیں کھانا ہے، شیخ صاحب جو کلاس میں بتا رہے ہیں اس کو غور سے سننا ہے، بیان میں بتا رہے ہیں اس کو غور سے سننا ہے، نجی مجلس کے اندر یہ چیزیں تفصیل سے ڈسکس ہو رہی ہیں اس کا پارٹ بننا ہے، وہاں پہ بیٹھ کر کے سوال کرنا ہے. اس وقت اپنی گپوں کی پارٹی میں نہیں جانا، رائٹ؟ اپنی جو ہے نا وہ بریک آؤٹ سیشنز بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر جو ہے وہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، لوگ غور سے سن رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور ادھر بیٹھ کر کے بریک آؤٹ سیشن میں گپیں چل رہی ہیں. یہ رابطہ شیخ نہیں ہے. رابطہ شیخ کا مطلب یہ نہیں ہے ایک ہی بات جو ہے وہ بار بار ادھر ہی جا کے، مجھے پرسنل ٹائم چاہیے، مجھے پرسنل ٹائم چاہیے، مجھے پرسنل ٹائم چاہیے. جب لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہے، بات ہو رہی ہے، سوال جواب ہو رہا ہے، اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس وقت میں نے کچھ اور کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو یہ عجز سر کھانا کہتا ہے. اور سر کھانے کی اب ہیڈ اٹ، اب ہیڈ انف آف اٹ، اب نہیں، ٹھیک ہے؟ توجہ سے بات سنیں ورنہ آپ کی اولاد خراب ہوگی اور آپ کے لیے جہنم کا سبب بنے گی. دین ڈونٹ کم اینڈ بلیم سم ون ایلس, ڈونٹ گو اینڈ بلیم سم ون ایلس. نعمتوں کی قدر کرنے کے اوپر جو ہے نا یہ کچھ نہیں ہوتا والا فلسفہ ختم کر دیں. ایسا ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے نعمتوں کی ناقدر قدری کرنے کے اوپر. تو وی بیٹر اسٹارٹ ٹیکنگ دس سیریسلی, اسی کو رابطہ شیخ کہتے ہیں. تو یہ چھ معمولات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان رب العال الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا, نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما, حاسدین کے حسد سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ برے انجام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کی باتوں سے ہماری حفاظت فرما, جہالت کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی گناہوں سے, گناہوں کے ماحول سے حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کی, گھر والوں کی, اے اللہ بہنوں بیٹیوں کی, اے اللہ ہمارے بڑوں کی, چھوٹوں کی, اے اللہ سب کے گناہوں کی ماحول سے اور گناہوں میں پڑ جانے سے اور گناہوں کی نحوستوں سے اور گناہوں کی بے برکتی سے اور گناہوں پر ملنے والی سزا سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے لیے نیک بننا آسان فرما. اے اللہ ہمارے بس میں کچھ نہیں, سب کچھ آپ کے بس میں ہے. اے اللہ ہمیں نیکی پہ ابھارنا بھی آپ کے بس میں ہے, گناہوں کی نفرت کو ہمارے دل میں پیدا کر دینا بھی آپ کے بس میں ہے. اے اللہ مسئلہ تو سارا ہمارا ہے کہ ہم آپ کے حوالے اپنے آپ کو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. اے اللہ آپ تو چاہتے ہیں کہ بس مجھے میرے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو, باقی سب میں کر دوں گا, تمہیں توفیق بھی میں ہی دے دوں گا, تمہارے دل میں جذبات بھی میں ہی پیدا کر دوں گا. اے اللہ لیکن ہم اپنے آپ کو حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اے اللہ ہماری اس بات کی سمجھنے کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے کہ آپ ہر چیز پر واقعی قادر ہیں. یہ صرف کہنے کی بات نہیں, یہ صرف کتابوں میں لکھی ہوئی بات نہیں, بلکہ آپ واقعی قادر ہیں. اور اے اللہ آپ واقعی ہماری زندگیوں میں ہمارے ساتھ انوالو ہیں. اے اللہ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ مسجد میں رہتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ کعبۃ اللہ کی ایک عمارت کے اندر رہتے ہیں اور اس کے باہر آپ نہیں رہتے ہیں. اے اللہ آپ تو اپنی قدرت کے ساتھ, اپنے علم کے ساتھ, اے اللہ ہر جگہ موجود ہیں اور اے اللہ ہر کام کے اندر انوالو ہیں. اے اللہ ہمیں آپ کی قدرت کو سمجھنے میں کمی ہوئی ہے, اے اللہ غلط فہمی لگی ہے. اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لیا ہے. اے اللہ ہم نے اپنے ساتھ رہنے والے دوسرے ناقص انسانوں کو بہت کچھ سمجھ لیا ہے. اے اللہ لیکن ہم نے آپ کو نہیں سمجھ کے دیا. اے اللہ ہمیں اپنی معرفت, اپنی سمجھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی سب سے بڑی نعمت جو کہ ہمیں آپ کی سمجھ پہنچانے کے لیے آئے کہ آپ کون ہیں. اے اللہ ہم نے واقعی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر نہیں کی. اے اللہ ہم نے آپ سے آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کری. اے اللہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کری. اے اللہ ہمیں اس پہ معاف فرما دیجئے. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل مقصد تھا اس دنیا میں آنے کا کہ ہمیں بات سمجھائیں, بات سکھائیں, اللہ کے بارے میں بتائیں جیسا کہ آپ واقعی ہیں, آخرت کے بارے میں بتائیں جیسا کہ وہ واقعی ہے. اے اللہ ایسے سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں واقعی مسلمان بنا دیجئے. اے اللہ واقعی ایمان والا بنا دیجئے. اے اللہ آپ کی تمام نعمتوں کی قدردانی کی, سب سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے صرف نظر فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے, ہماری توبہ کو قبول فرما دیجئے, اس کے اوپر استقامت عطا فرما دیجئے. اے اللہ زیادہ گناہوں کے برے انجام چاہے دنیا کی زندگی میں ملتا ہو، چاہے قبر میں یا آخرت میں ملتا ہو، اے اللہ گناہوں کے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، نرمی کا معاملہ فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ آپ کی نسبت سے ہمارے یہاں آنے اور مل بیٹھنے کو اے اللہ اپنی رضا کے پانے کا سبب بنا دیجئے، قیامت کے دن اپنے عرش کے سایہ پانے کا سبب بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے نیک بننا آسان فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں وہ بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ خصوصاً ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کو بہترین جزائے خیر عطا فرما دیجئے، اے اللہ انہوں نے ہمیں آپ کے بارے میں بتایا، اے اللہ آپ کی محبت سے روشناس کرایا، اے اللہ ہمیں آپ سے مانگنا سکھایا، اگر ہم نے سیکھ کر کے نہیں دیا تو اے اللہ اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے تو اپنی زندگی لگا دی، دن رات ایک کر دیے، نہ گھر دیکھا نہ باہر دیکھا، نہ اپنی صحت دیکھی نہ کچھ اور دیکھا، اے اللہ آپ سے جوڑنے کی محنت میں لگے رہے، اے اللہ ہمیں ان کی اس محنتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کی باتوں کو توجہ سے سننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے تو ساری ریکارڈنگز کا بھی انتظام فرما کے رکھا، اے اللہ ساری باتیں کتابوں میں بھی لکھوا کر کے چھوڑ دیں، ساری کی ساری باتیں انٹرنیٹ سوشل میڈیا ہر جگہ پہنچا کر کے چھوڑ دیں، اے اللہ اب بھی ہم ان کی طرف التفات نہ کریں اور یہ بھی نہ سیکھ سکیں کہ اپنے اولاد کی تربیت کیسے کرنی تھی، اپنے بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا تھا، اپنے گھر باہر کو کیسے مینج کرنا تھا، اے اللہ سب کچھ تو انہوں نے کھول کھول کے سمجھا دیا، ہمارے زمانے کے احوال کے مطابق سمجھا دیا، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کے حالات کے مطابق سمجھا دیا، لیکن اے اللہ یہ تمام کی تمام حجت آپ نے تو پوری کروا دی، لیکن اے اللہ ہم نے اس کی قدر نہیں کری، اے اللہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کا سلیقہ سیکھ کر کے نہیں دیا، بیوی کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ سیکھ کے نہیں دیا، شوہروں کے ساتھ بیویوں کا معاملہ کرنے کا طریقہ سیکھ کے نہیں دیا، اے اللہ یہ تو خالصتاً ہمارا قصور ہے، اے اللہ ہم اس کے اوپر آپ سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ اپنی اس بے توجہی اور اے اللہ اپنی اس ناقدری کے اوپر ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ اس ناقدری کے اوپر ہمیں عذاب شدید نہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی اس عظیم ترین نعمت کی ناشکری کے اوپر اے اللہ ہمیں عذاب کا شکار نہ فرما دیجئے، اے اللہ اولاد کے گناہوں کے اولاد کے دکھوں کا اے اللہ ہمیں خمیازہ نہ بھگتنا فرما دیجئے، اے اللہ گھروں کے معاملات کے بگڑ جانے کا اور بد سے بدتر ترین ہو جانے کا اے اللہ جو عذاب ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، اے اللہ ہم اس کے تحمل نہیں ہو سکتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ اپنی انانیت اور ضد کو اے اللہ ہمیں اپنے اختیار کے ساتھ توڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اوپر نرمی فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں باقی ماندہ زندگی کے اندر اے اللہ بندہ بن کر کے اور بندی بن کر کے اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے لیے یقیناً بہت آسان ہے، اے اللہ آپ خیر کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے تمام عزیز و اقارب دوست رشتہ دار جو فوت ہو چکے اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ موت کے وقت کو ہماری زندگی کا سب سے سہانا وقت بنا دیجئے، اے اللہ سب سے خوشی کا وقت بنا دیجئے کہ اب تو یار سے ملاقات کا وقت آیا ہے، اے اللہ ہماری موت کی کیفیت کو ایسا بنا دیجئے کہ اب ہم آپ سے ملاقات کے لیے آنے والے ہیں، ہم اب اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے جانے والے ہیں، اب ہم اپنے مشائخ سے ملاقات کے لیے اپنے محبوبوں سے ملاقات کے لیے جانے والے ہیں، اے اللہ ہمیں ایسی موت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایسی موت ہماری تقدیر کے اندر لکھ دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر کے اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم،
وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.